है, स्टूडेंट्स जो हैं उनको भी तरबियत दी जाए। तो ये जब वॉर सिचुएशन होती है तो कंस्क्रिप्शन का जमाना भी मुझे याद है, जब हम पढ़ते थे अमरीका में तो कंस्क्रिप्शन थी, ऑल यंग एबल बेड बॉडीड मैन एंड वुमेन 18 एंड अबव की कंस्क्रिप्शन थी। अच्छा, और उसके खिलाफ ड्राफ्ट अगर आपको याद हो तो वो भी चला था। तो पाकिस्तान में कम से कम कंस्क्रिप्शन तो नहीं है, लेकिन ये है कि यूनिवर्सिटी के जिस किस्म के बलूचिस्तान के हालात हैं, बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी साल में 6 महीने से 8 महीने तो बंद ही रहती है, इम्तिहान पता नहीं वहाँ कैसे होते हैं, किस तरह से होते हैं
जी।
तो हालात जो हैं वो बिल्कुल अब नॉर्मल हैं। तो मैं ये एक सोच है जिसके तहत बलूचिस्तान हुकूमत ने ये इस तरह की तजवीज या इस तरह का लाया अमल जो है वो दिया है। इसके नतायज भी हो सकते हैं, बेहतर भी हो सकते हैं, लेकिन इसके मनफी नतायज भी
उन पे भी हम बात करेंगे। मैं बिल्कुल इस बात से इत्तेफाक करता हूँ कि जो वाक़यात तो हाल में हुए हैं, स्कूलों पे हमले हुए हैं, बलूचिस्तान में जो सूरत हाल है वहाँ पर बाचा खान यूनिवर्सिटी पे हमला हुआ, पेशावर में स्कूल पे हमला हुआ, और ये कि पंजाब में भी ये बात की जा रही है, सिंध में भी बात हो रही है कि असातिज़ा को मुसल्ला किया जाए, हिफाजत का इंतजाम किया जाए, इसलिए वालिदैन बड़े कंसर्न होते हैं, बच्चे जाते हैं, ये अनयूजुअल बात नहीं है, और हुकूमत ये करके अपनी जिम्मेदारियाँ भी पूरी कर रही है। लेकिन सवाल यह है कि बहसियत एक माशरे के हम साद अजीज साहब, हम कहाँ एक बहसियत माशरे के कहाँ जा रहे हैं?
यकीनन जो बहस हुई उससे तो अंदाजा यही हो रहा है, और जो हम तकरीबन पिछले 13-14 साल से जो देख रहे हैं, तो हम मतलब है कि आप देख लें कि एक किस्म के इम्प्लोजन के दौर से गुजर रहे हैं, और इम्प्लोजन इस हद तक एक वक्त तो बढ़ गया था 2010 में खुसूसी तौर पर, कि मतलब है कि कोई जगह भी महफूज नहीं थी, और जब गैर मतलब है कि एक किस्म के ऐसा मुआशरा जिसमें पल जाए, जिसमें बच्चे हर गेट पर बंदूक देखे, जहां पर मोर्चे बने हुए हों, जहां पर वालिदैन बच्चों के हिफाजत के लिए परेशान हो, काम पर जाने वाले लोग अपने प्यारों के वापस आने का इंतजार कर रहे हों, और किसी भी वक्त किसी चौक पर, किसी बाजार में, किसी अस्पताल में, किसी स्कूल में, किसी वक्त भी कोई वाक्य हो सकता है, तो यकीनन कौम के लिए बच्चों से लेकर बूढ़ों से लेकर इन्हें पूरा माशरा एक परेशानी, एक हिजानी, एक अनहोनी किस्म के वाक्य के इंतजार में होता है, और उसमें से वो नर्व रेकिंग वो जो कहते हैं, या मीट ग्राइंडिंग जो होता है, या साइकोलॉजिकल डिप्रेशन या उसमें चला जाता है। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि कुछ अरसे से, खुसूसन जब ऑपरेशन ज़र्बे अज़ब या नेशनल इलेक्शन प्लान हुआ, तो लोगों का कुछ कॉन्फिडेंस वापस आया था और आ रहा है,
मोरल बूस्ट हुआ है,
साथ साथ एक इदारे भी कुछ फ़ाल हो चुके हैं, लेकिन एक स्टेट जो है, स्टेट पर जिम्मेदारी इतनी बढ़ गई है कि जो लाइफ एंड प्रॉपर्टी की जिम्मेदारी, हिफाजत की जिम्मेदारी थी, वो जिम्मेदारी रफ्तार लगता है कि आउटसोर्स हो रही है, लगता है कि वो स्कूलों, कॉलेजों, असातिज़ा और मतलब है कि कौम को, एक किस्म का सिटीजन को मुंतकिल हो रही है, और इसमें आप देख लो सिक्योरिटी गार्ड्स देख लो, फिर उसके अलावा पेट्रोलिंग देख लो, यानी बहुत सारी चीजें हो जाती है।
अच्छा।
तो ये एक अच्छा साइन नहीं होता किसी मुल्क में, मतलब है कि
वहाँ
की अमन के बारे में ये एक अच्छी रिफ्लेक्शन नहीं होती।
अच्छा।
लेकिन जिस मारूजी हालात से पाकिस्तान गुजर रहा है, उसमें से मेरे ख्याल में कि ये जो आपने स्कूल की बात की या कॉलेजेस या उसके अंदर की सिक्योरिटी बात की या असातिज़ा क्वासरे की बात की या वहाँ पर बंदूक थाने वेपन उसकी बारहंगी में थाने, तो यकीनन ये साइकोलॉजिकल अफेक्ट तो है, लेकिन एट द सेम टाइम मैं कहता हूँ कि हमें आउटर पेरीमीटर्स पर ज्यादा नजर रखना चाहिए बनिस्बत इनर पेरी, क्योंकि ये जंग इस तरह है कि एक दफा दहशतगर्द एक टारगेट पर पहुंच जाते हैं, तो फिर आप सिर्फ फायर फाइटिंग कर सकते हैं, डैमेज कंट्रोल कर सकते हैं, आप उसको मतलब है कि ऑर्डिनरी तरीके से या छोटे फोर्स से या अनट्रेन फोर्स से उनको नहीं रोक सकते जब तक कि پراپر ٹرین سیکیورٹی فورس نہ پہنچ جائے.
اچھا,
اور ہر جگہ وہ جی. پہنچ نہیں سکتی, ہر جگہ موقع پر موجود نہیں ہوتی. تو یہ ایک ڈائلیما ہے جس ڈائلیما میں پاکستان کو ڈالا گیا ہے یا جس میں سے یہ گزر رہا ہے.
اچھا,
تو یہ ڈائلیما جی جی.
اچھا پروفیسر سجاد نصیر صاحب, آپ نے بھی گفتگو کی تھی منصفی پہلوؤں کی اور ابھی بات کی ہے سجاد نصیر صاحب نے بھی. مجھے یہ بتائیے کہ بحیثیت ایک ماہر تعلیم آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بچوں پر, خاص طور پر آپ نے باچا خان یونیورسٹی میں دیکھا کہ ایک پروفیسر تھے وہ گن لے کر نکل آئے, بچوں کو ڈیفینڈ کیا, انہوں نے خود مارے گئے, وہ اپنے جان سے گئے لیکن بچوں کو انہوں نے حفاظت کی. بچے خاص طور پر اسکولوں کے بچے کیا نفسیاتی اثر لیں گے اس سے؟ سجاد نصیر صاحب آپ لائن پر ہیں,
دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں تک کے پی کے کا تعلق ہے اور بلوچستان کا تعلق ہے, اور پچھلے چند سالوں سے جس طریقے سے دہشت گردی جو ہے وہ ہو رہی ہے, تو جو کلچر ہے کے پی کے کا اور بلوچستان کا, وہاں پہ ہتھیار رکھنا اور ہتھیار لے کے ساتھ چلنا کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے. وہاں کی جو کلچرل کانٹیکسٹ ہے, اچھا اس کو آپ اس انداز سے دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں گن جو ہے وہ ایک عزت کا سمبل سمجھا جاتا ہے اور تقریباً ہر گھر میں ہے. تو اب اگر تعلیمی اداروں میں اس مخصوص حالات کو دیکھتے ہوئے اگر اس کو ریگولیٹ کر کے اگر ڈیمیج کنٹرول کیا جا سکتا ہے یا ایک ایونچویلٹی جو ہے اس کو پریونٹ کیا جا سکتا ہے, تو اس کو ایز اے اسٹریٹجی کنسیڈر تو کیا جا سکتا ہے. میں نے کوئی اتنا اس پہ تفصیلی یا گہری طریقے سے غور یا اس کا تجزیہ نہیں کیا ہے کہ اس کے جو کانسیکوینسز ہوں گے کہ ملٹرائزیشن جب سوسائٹی کی ہوتی ہے تو اس کے پھر کیا نتائج نکلتے ہیں, اور اگر ملٹرائزیشن ہو جاتی ہے تو پھر اسٹیٹ جو ہے, اچھا اس کا رول جو ہے وہ کتنا رہ جائے گا, اور کیا یہ پھر اتنے جو گروہ ہیں یا یہ پاکٹس جو ہیں وہ اتنی پاورفل ہو جائیں گی کہ پھر اسٹیٹ جو ہے اس کی رٹ جو ہے وہ قائم نہیں ہو سکے گی. تو یہ وہ, لیکن بلوچستان کے بارے میں جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ مشرف جب تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ 80% بلوچستان پہ رٹ جو ہے وہ گورنمنٹ کی نہیں ہے, تو جو 20% ہے اس میں بھی رٹ جو ہے وہ کوئی اتنی خاص نہیں ہے. تو پھر سوال یہ ہے کہ ان غیر معمولی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر کوئی اسٹریٹجی, میرا خیال ہے کہ انہوں نے ضرور سوچا ہوگا
جی.
کہ اس کے یہ جو مختلف پہلو ہیں کہ ملٹرائزیشن آف دا سوسائٹی جو ہے وہ ایک بہت بڑی ڈینجرس قسم کی ڈیولپمنٹ ہوگی اگر ہو گئی تو,
یعنی بڑی خطرناک روایت قائم ہوگی یہ
جی, تو اس کو کیسے ڈیل کرنا پڑے گا, اس کو سدے باب اس کے کیا ہوں گے, کیونکہ کوئی چیز بھی آپ جب انجیکٹ کرتے ہیں تو اس کے کانسیکوینسز کو بھی آپ ایڈریس کرتے ہیں,
پیش نظر رکھتے ہیں جی, بالکل,
ان کو بھی ڈیل کرنے کے لیے.
اچھا یہ صحیح کہہ رہے ہیں آپ. میں ایک اگلے سیگمنٹ پہ جانے سے پہلے سعد عزیز صاحب ایک سوال آپ سے اور کروں گا کہ جیسا کہ پروفیسر سجاد نصیر صاحب نے کہا چلیے بلوچستان اور کے پی کو تو مان لیا کہ وہاں ہتھیار لے کے چلنا ایک ٹریڈیشن ہے, وہاں آنر کے علامت ہے, لیکن بقیہ اور صوبے اور علاقے بھی تو ہیں, پنجاب ہے, سندھ ہے, گلگت بلتستان ہے, یہ علاقے ہیں, تو کیا یہاں پر کوئی سائیکولوجیکل ایفیکٹ ڈفرینٹ ہوں گے اس کے؟
جناب یہ صرف کے پی اور بلوچستان سے نہیں ہے, میں معذرت کے ساتھ پروفیسر صاحب سے اس بارے میں کہ کراچی کو دیکھو, جتنا ویپن سندھ میں تقسیم ہوا ہے
جی,
جو کہ ذوالفقار مرزا خود کہتے ہیں کہ 3 لاکھ سے زیادہ لائسنسز تو اس نے دیے, تو اور اس کے علاوہ باقی منسٹرز نے, ایم این اے نے, سینیٹرز نے کتنے دیے, اور اس کے علاوہ کراچی کے جو حالات ہیں وہ تو ٹرائبل ایریا سے بھی زیادہ ورس تھے, اور وہاں پر آپ کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کتنی وائلنس ہوتی تھی اور کتنے مطلب ہے کہ چوراہوں پر بے دہاڑے لوگوں کو مارا جاتا تھا اور ان سے ان کی پوزیشن چھین لی جاتی تھی جو بھی, تو یہ تو, اور اس کے علاوہ آپ دیکھ لو کہ ایون پنجاب میں جس طریقے سے ڈاکوز وغیرہ اور باقی سڑکوں پر اور ان کو لوگوں کو لوٹتے ہیں, تو یہ انفارچونیٹلی ہمارے ہاں جو کلچر کلاشن کوف کا یا ویپن کا یا وہ آ چکا, اس وہ ایسے ہاتھوں میں چلا گیا اور اس کو اتنا پروپیگیٹ کیا گیا تھرو دس لائسنسز تھرو دا پارلیمنٹیرین اور یا ان کے حکومت کے کرتے درتوں نے کہ یہ ایک قسم کا سمبل بن گیا پاور کا. اور وہ جب سمبل پاور کا بن گیا تو وہ پاور ایک تو یہ تھے کہ جو کہ لوگ
اس کو مختصر کروں گا جی
بلکہ اس سیاست میں بھی اتنا اثر کر گیا کہ انہوں نے ملٹری ونگز بنا دیے اپنے. اور جب ملٹری ونگز بنا دیے تو آپ دیکھ لو اس کا انجام کی کراچی میں ٹرف وار شروع ہو گیا. تو یہ میں کہتا ہوں کہ ڈی ویپنائزیشن زیادہ بہتر عمل ہے بنسبت ویپنائزیشن
اور آؤٹر پیرامیٹر. اچھا جی میں ذرا سا یہاں پر مختصر کروں گا اس کو. یعنی نتیجہ یہ نکالا ہے جو آپ لوگوں کی گفتگو سے میں نے, وہ یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ یہ اس وقت ایک مجبوری ہے, اس کو تو ہونا چاہیے, لیکن جو لوگ اس کو نافذ کر رہے ہیں ان کو یہ بھی چاہیے کہ وہ جو اس کے مضمرات ہوں گے, اس کے آفٹر افیکٹس ہوں گے سائیکولوجیکل, ان پر بھی غور کریں اور ان کے بھی انسداد کے لیے کچھ کریں. میں صحیح نتیجے پہ پہنچا ہوں پروفیسر تیج نصیر صاحب؟
جی میرے خیال میں آپ نے مناسب بات کی ہے کہ یہ اسٹریٹجی یا انیشیٹو جو بھی گورنمنٹ لے رہی ہے, اچھا اس کے جو کانسیکوینسز نتائج جو ہیں, اچھا ان سے نبٹنے کے لیے بھی کوئی اسٹریٹجی جو ہے وہ ہونی چاہیے. جیسے کہ ہوتا یہ ہے کہ جہاں آپ دہشت گردی کے خلاف جاتے ہیں, لوگوں کو وہاں سے ڈسپلیس کرتے ہیں, آئی ڈی پیز بنتے ہیں, پھر ان کے واپس جانے کے ریہیبلیٹیشن کی کوئی اسٹریٹجی نہیں ہوتی ہے. تو یہ بھی کوئی بھی انیشیٹو اسٹریٹجی لیتے ہیں تو اس کے کانسیکوینسز جو ہیں, اچھا ان کو بھی ایڈریس کرنے کے لیے پالیسی میئرز جو ہیں وہ ہونے چاہیے. تو اب یہ جو بحث ہے کہ ویپنائزیشن اور ڈی ویپنائزیشن اور سندھ میں جو کچھ ہوا ہے وہ کس پالیسی کے تحت ہوا ہے, اور وہاں ایک سول وار جیسی سچویشن جو ہے اور بلڈ لیٹنگ جو ہے وہ اتنے سالوں سے چل رہی ہے, تو کیا وہ ویپنائزیشن کی وجہ سے ہے یا وہ سیاسی جماعتیں جن کے ملٹنٹ ونگز ہیں, اچھا اور فائنینسیئر جو ہیں, اچھا وہ ذمہ دار ہیں
صحیح
کچھ کراچی میں
ہوا ہے؟ ایک بڑی طویل بحث ہے جی,
یہ تفریق کرنے کی ضرورت ہے. گیڈی صاحب جو بھی کہہ رہے ہیں وہ اپنی جگہ بجا ہے, لیکن یہ ہے کہ دیکھنا یہ ہے کہ کراچی میں جو کچھ ہوا, اچھا وہ کرنے والے کون تھے, کرانے والے کون تھے, اور جب تک اس طرح کے ایکٹیو پولیٹیکل گروپس جو ہیں جو کہ سیاسی جماعتوں کا جنہوں نے روپ بھی دھارا ہوا ہے, اگر وہ اس میں شامل ہوں گے تو پھر کراچی کے حالات ویسے ہی ہوں گے, اور ویپنائزیشن اور ڈی ویپنائزیشن کی بحث جو ہے, اچھا وہ بالکل بے معنی ہو جائے گی, کیونکہ ویپنائزیشن خالی لائسنس سے نہیں ہوتی ہے, انلیگل
بالکل صحیح فرمایا آپ جی. اچھا اب ہم اپنے اگلے موضوع کو جانب جانے سے پہلے ایک بریک لیں گے, اور جیسا کہ آپ صاحبان جانتے ہیں کہ کل پاکستان میں ایک چار فریقی کانفرنس ہوئی ہے افغانستان میں امن کے قیام کے لیے, اور طالبان کے ساتھ تو مذاکرات کے لیے راہ ہموار کرنے کے لیے ایک روڈ میپ بھی منظور ہوا ہے, اس پہ ہم گفتگو کریں گے, لیکن پہلے ہم ایک بریک لیں گے جس کے بعد اس بات کو پھر آگے بڑھاتے ہیں.
واٹس اپ پاکستان, کیا سین ہے پاکستان, جانیے facebook.com/voaurdu یا twitter.com/urduvoa, ہم سے رابطہ کیجیے urduvoa.com پر. واٹس اپ پاکستان, کیا سین ہے پاکستان, urduvoa.com.
ویلکم بیک. کل جیسا کہ میں نے بریک پہ جانے سے پہلے بات کی تھی کہ کل ایک کانفرنس ہوئی تھی اسلام آباد میں چار فریقی, پاکستان, افغانستان, چین اور امریکہ کی, جس میں افغانستان میں امن کے عمل کو آگے بڑھانے کے لیے ایک روڈ میپ تجویز کیا گیا, اس پر اتفاق رائے ہوا, اور اس امید کا اظہار کیا گیا کہ اس ماہ کے آخر تک طالبان اور افغان حکومت کے درمیان مذاکرات شروع ہو جانے چاہئیں. اس روڈ میپ کا اور اس تجویز کا اور اس کوشش کا بڑے پیمانے پر خیر مقدم کیا جا رہا ہے. ایک افغان تجزیہ کار سے ہماری گفتگو ہمارے ساتھی ناصر محمود کی اسلام آباد میں ہوئی, دیکھیے وہ کیا کہتے ہیں, جس کے بعد پھر آپ لوگوں سے اس میں تجزیہ لیں گے.
افغانستان میں سیاسی امور کے تجزیہ کار ہارون میر نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں اس امید کا اظہار کیا کہ براہ راست مذاکرات سیاسی حل کی راہ ہموار کریں گے، لیکن ان کے بقول اس مقصد کے حصول کے لیے ابھی بہت سا فاصلہ طے کرنا باقی ہے اور فی الوقت کیے جانے والے اقدام اعتماد سازی کے لیے معاون ثابت ہوں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس عمل پر اعتماد کرنا پڑے گا کیونکہ اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں۔ ہارون میر نے کہا کہ ہم امید کرتے ہیں کہ اب پاکستانی حکام مخلص ہیں اور وہ اس عمل میں مدد کر رہے ہیں، کیونکہ تشدد کا جاری رہنا کسی کے بھی حق میں نہیں اور دونوں ملک تشدد کا شکار ہیں، لہٰذا کسی نہ کسی حل تک پہنچنا ضروری ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ افغانستان کی جانب بھی بہت سے سوال ابھی جواب طلب ہیں، کیونکہ ان کے بقول ایک تعطل کسی کیفیت ہے جس میں افغان حکومت اور طالبان دونوں ہی مختلف مسائل سے دوچار ہیں اور طالبان کی دھڑے بندیوں نے بھی بہت سے سوالات کو جنم دیا ہے۔
بریگیڈیئر سید نذیر صاحب، اس وقت جو صورتحال ہے اور جس امید کا اس روڈ میپ کے تحت اظہار کیا گیا ہے، کیا اس کی وجہ یہ نظر نہیں آتی آپ کو کہ طالبان جو ہیں، افغان طالبان اس وقت دباؤ ہیں؟ ایک جانب ان کی خود اپنی دھڑے بندیاں ہیں، افغانستان کا دباؤ ہے، پاکستان کا دباؤ ہے، امریکہ اور چین کا دباؤ ہے، دوسرے ان کو ایک بہت بڑا خطرہ خود اندرون ملک داعش سے ہے جو وہاں پر زور پکڑ رہی ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مذاکرات کے لیے وہ تیار ہو جائیں گے؟ اب
جہاں تک اس بات کا تعلق ہے تو اس کے دو پہلو ہیں۔ ایک پہلو تو یہ ہے کہ آج جو معروضی حالات ہیں خصوصاً افغانستان میں، تو وہاں پر پہلے اسپرنگ افنسو ہوتا تھا لیکن ابھی ونٹر افنسو ہے، اور وہ ونٹر افنسو کے نتیجے میں جتنے 2002 مطلب ہے کہ اس کے بعد جب سے طالبان اوسٹ ہوئے اپنے حکومت سے، اس کے بعد سب سے زیادہ علاقے پر ان کا آج قبضہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو اس میں وائلنس ہے اس میں تقریباً 26% انکریز ہوا ہے بہ نسبت پچھلے سال کا، یہ جو چند مہینے ہو گئے۔ اور تیسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اسپرنگ اوفینسو کے آنے سے پہلے میرے خیال میں کہ یہ جو دباؤ ہے وہ سب پر ہے، وہ دباؤ افغان حکومت پر بھی ہے، پاکستان پر بھی ہے، اور طالبان پر جس طرح آپ نے ذکر کیا داعش کا پھیلنا یا وہاں پر لوگوں کا جانا اور ان کے اپنے ایک ننگرہار وغیرہ میں قبضہ کرنا یا وہاں پر اپنا ریڈیو اسٹیشن وغیرہ چلانا، تو یہ تو اپنی جگہ پر ہے۔ لیکن جہاں تک طالبان کا تعلق ہے، ان کے دڑے بندی کا تعلق ہے، تو ان کو یہی موقع دیا گیا ہے کہ اس بات چیت میں جتنے بھی دڑے زیادہ سے زیادہ حصہ لیں گے ان کو انکریج کیا جائے گا، اور ان کو انسینٹیو کی بات ہوئی ہے کہ افغان حکومت جو حصہ لے لے اس مذاکرات میں، براہ راست بات چیت میں، ان کو انسینٹیو دی جائے۔ تو میرے خیال میں وہ انسینٹیو پولیٹیکل ہو سکتی ہے، اور اگر پولیٹیکل انسینٹیو میں ظاہر ہے کہ طالبان ابھی تھوڑا سا اپر ہینڈ محسوس کر رہے ہیں، تو اپر ہینڈ سے بات چیت میں آنے کے لیے ظاہر ہے کہ جو پاکستان انسینٹیو کی بات کر رہے ہیں، جو گروپ کی چار ملکوں کے گروپ کی بات ہوئی، کوارڈینیٹرل ٹاکس جو ہوئے ہیں، اور اس میں بھی کہ بھائی روڈ میں پھر شیڈول ہو اور پھر اس کے بعد اس کو جاری رکھنا، اس میں کنسسٹنسی ہونی چاہیے اور کنٹینیوٹی ہونی چاہیے، اور اسپرنگ آنے سے پہلے ہم کوئی سیز فائر یا اس قسم کے کسی ایسے نتیجے پر پہنچے جہاں سے وائلنس کا تدارک ہو سکے، وہ اس کو ایک قسم کے روڈ بلاکس اس کے لیے کریٹ کیے جائیں تاکہ یہ مزید نہ پھیلے۔ تو میرے خیال میں کہ دباؤ میں تو سب ہے، اس لیے کہ آگاہ سمر آ رہا ہے، اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ میرے خیال میں کہ ٹائم پہلے بھی کافی ضائع ہو چکا، اور اب جو بات چیت ہو رہی ہے میرے خیال میں کہ ان کا پہلا نقطہ یا پہلا ایجنڈا یہی ہوگا کہ طالبان کو ایک قسم کی پولیٹیکل شاید ریکگنیشن یا کوئی آفس کھولنے کا وہ دیا جائے گا، اور دوسری طرف پر سیز فائر کے لیے طالبان سے مطالبہ کیا جائے گا کہ وہ کچھ اگر پورے اس میں نہیں تو کچھ علاقوں میں کم از کم سیز فائر ہو، یا سویلین پر حملے نہ ہو، یا اس قسم کے سلسلے میرے خیال میں کہ وہ اس کے لیے کوئی ماحول جو ہے
وہ کریٹ کیا جائے گا۔ جی
ٹریننگ انوائرمنٹ میں تو چائنا بھی، امریکہ بھی، پاکستان بھی اور افغان حکومت بھی یہ چاہتے ہیں کہ بات چیت ہو، اور میرے خیال میں کہ طالبان کے بھی جو بڑے دڑے ہیں وہ راضی ہے، اس لیے کہ پاکستان کچھ پلس محسوس کر رہا ہے کہ ان کے جو بڑے بڑے ہیں وہ تو آ جائیں گے اور رفتہ رفتہ چھوٹے بڑے بھی اس میں بعد میں شامل ہو جائیں گے. اس لیے کہ پاکستان نے اس بات کی مخالفت کی تھی کہ جو بڑے امن بات چیت کے لیے نہیں آتے اس کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے. تو میرے خیال میں وہ جو پری کنڈیشن تھی وہ اس وجہ سے تھی کہ رفتہ رفتہ اگر ہم یہ بات چیت کا عمل شروع کرتے ہیں اور اس پر آگے بڑھتے ہیں تو پھر فضا سازگار ہو جائے گی اور سازگار فضا میں مزید لوگوں کے آنے کا امکان بڑھ جائے گا
جی.
اور اسی طرح افغان حکومت کو بھی ایک کانفیڈنس مل جائے گا, اشرف غنی کے ہاتھ مضبوط ہو جائیں گے اور وہ پیس کو سیل کر سکیں گے پیس کے مخالفین پر.
اچھا پروفیسر سجاد نصیر صاحب, یہ فرمائیے کہ ایک پولیٹیکل انالسٹ کی حیثیت سے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کیا اس وقت افغانستان میں سیاسی طور پر فضا سازگار ہو رہی ہے مذاکرات کے لیے؟
دیکھیے جہاں تک افغانستان کا تعلق ہے وہاں حالات کوئی اتنے سازگار نہیں ہے. پہلی بات جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ کریڈیبلٹی آف دا گورنمنٹ جو ہے کابل کی
جی.
اچھا وہ کتنی ہے اور اس کی ریٹ کتنے علاقوں تک ہے جو کہ کوشچنیبل ہے. اب دوسری ایلیمنٹ جو آتا ہے وہ ہے طالبان کا. اب طالبان کچھ منقسم تو ہوئے ہیں لیکن بات جو ہے وہ کس سے کی جائے گی؟ جو لوگ بات کریں گے ایک دھڑے سے کرتے ہیں, دو دھڑوں سے کرتے ہیں, تین سے کرتے ہیں, باقی کو شامل نہیں کرتے ہیں. تو میں تو پریکٹیکل بات کر رہا ہوں, میں تو نارمیٹیو گفتگو نہیں کر رہا کہ ایسا ہو جائے گا یا ایسا ہو جانا چاہیے. تو جو طالبان اگری نہیں کریں گے, اچھا تو یہ جو بھی گفتگو ہوگی پیس ٹاکس, اچھا اس کی ایکسیپٹنس جو ہے, اچھا اس کے مسائل پیدا ہو جائیں گے. تو میرا خیال میں زیادہ مسئلہ جو ہے وہ اس طرف ہے. ہمارے ہاں ضرب عزم نے کافی اہداف جو ہیں وہ اپنے پورے کر لیے ہیں لیکن ابھی بھی کچھ مسائل ہیں جس پہ کہ ضرورت ہے حکمت عملی کی جو کہ ابھی دیکھنے میں نہیں آ رہی ہے. لیکن جو فاٹا کا علاقہ ہے وہ کلیئر ہو گیا ہے, وزیرستان کلیئر ہو گیا ہے, اچھا لیکن لوگ جو ہیں وہ ادھر چلے گئے ہیں. اس کی وجہ سے وہاں سے پھر اب جو اٹیکس ہو رہے ہیں وہ شروع ہو گئے ہیں. تو یہ معاملات جو ہیں کراس بارڈر, جب تک اسلام آباد اور کابل کی حکومت پوری طرح انڈرسٹینڈنگ نہیں کرے گی اور ایک اسٹریٹجی جو ہے وہ وضع نہیں کریں گے, اتنی دیر تک معاملات جو ہیں ان میں پیش رفت جو ہے مجھے ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے. اور یہ کہ یہ ونٹر کا زمانہ جس میں کہ میجر اوفینسو نہیں ہوتے, اچھا یہ ٹائم ہوتا ہے جس میں کہ آپ ان کو پیس کی طرف اٹریکٹ کر سکتے ہیں. لیکن ابھی تک جو آج تک جو خبر وہاں سے افغانستان سے یا کابل سے آ رہی ہے, ابھی تک کوئی اندیشہ اس بات کا نہیں دیا گیا کہ کون سے گروپس ہیں جن کے ساتھ بات چیت کے لیے راضی ہیں اور ان کے ساتھ بات چیت ہو سکتی ہے. پاکستان تو ہر حالت میں اندرونی جس قسم کا خلفشار ہے بہتری کی صورت چاہتا ہے اور اس بیماری اور اس مرض جو ہے اس کا علاج چاہتا ہے, اور ہم تو ولنگ ہیں کہ کوآپریٹ کریں اور ایک پیسفل افغانستان, آرڈرلی افغانستان جو ہے اچھا وہ مارز وجود میں آئے. لیکن وہاں پرابلمس بہت زیادہ ہیں, ہمارے ہاں بھی پرابلمس ہیں, لیکن جب تک آپ بیٹھ کے کابل گورنمنٹ جو ہے اور اسلام آباد گورنمنٹ جو ہے وہ ایک انڈرسٹینڈنگ پہلے کریں گے طالبان کے حوالے سے
جی,
اس کے بعد پھر اسٹریٹجی ورک آؤٹ ہو سکتی ہے کہ پھر کس طریقے سے اس بات کو آگے لے کے نکلیں گے اور وہ جو ہم چاہتے ہیں ہو جائے, اچھا وہ اس طرف ہم پیش رفت کرنا شروع کر دیں.
اچھا سید نذیر صاحب ایک آخری سوال آپ سے, میرے پاس تقریباً ایک منٹ ہے, کہ کل جو روڈ میپ اڈاپٹ کیا گیا ہے اور جس امید کا اظہار کیا گیا ہے کہ اس ماہ کے آخر تک طالبان اور افغان گورنمنٹ کے درمیان بات چیت شروع ہو سکتی ہے, آپ کے خیال میں وہ کتنی ریئلسٹک ہے؟ ایک منٹ ہے میرے پاس.
تو میرے خیال میں اس کے لیے کافی ہوم ورک ہوا ہے اور مسلسل یہ چاروں ملک کی آپس میں ملاقاتیں اور اگلی ملاقات جو ہے وہ کابل میں ہے, میرے خیال میں 23 کو ہے یا اس مہینے کے فروری کو. تو ظاہر ہے کہ کنسلٹیشن تو ہوئی ہے اور ٹریک ٹو بھی کافی چلا ہے جو مجھے پتا ہے, اور ٹریک ٹو میں اس بات کو ریئلائز کرایا گیا ہے کہ یہی ایک عمل ہے کہ بات چیت کے ذریعے یہ امن کا راستہ طے کرنا ہے, اور امن کے مت کے وصول کے لیے اس کے علاوہ دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے. اور جب اس یہ بات مطلب کہ سارے فریق اس کو مانتے ہیں کہ اس کے علاوہ دوسرا راستہ نہیں ہے, تو میرے خیال میں کہ پھر اس کے لیے گیو اینڈ ٹیک جو پولیٹیکل سطح پر ہے یا ملٹری سطح پر ہے, سیکیورٹی سطح پر ہے, تو وہ ہوگا. اور جب وہ ہوگا اس کے لیے تیار ہوں, اور طالبان نے بھی کچھ ہندی دیے ہیں میرے خیال میں کہ نئے لیڈرشپ کے لیے یہ ملا منصور کے لیے یہ موقع ہے کہ وہ بات چیت کے میز پر آئے اس کے نمائندے یا وہ خود
جی.
اور یہ جو ڈائریکٹ بات چیت ہے اس سے ان کی میرے خیال میں کہ پولیٹیکل سٹیچر بڑھ جائے گا, اور ایک قسم کی ان کو ایک فریق کے طور پر ریکگنیشن مل جائے. تو میرے خیال میں کچھ سگنل اس طرح آئے ہیں
جی.
کہ بات چیت کے لیے جو شیڈول ہے یا جو روڈ میپ یہ دے رہے ہیں
جی.
اور پھر کہہ رہے ہیں کہ اس کو ہر حالت میں کنٹینیو رکھنا ہے, تو لگتا ہے کہ اشارے مثبت ہیں, اور پھر نتائج بھی اگر اشارے مثبت ہیں تو میرے خیال میں کہ نتائج بھی بہتر نظر آئیں گے. اور ٹھیک ہے اس میں ٹائم لگے گا اس لیے کہ بڑی لمبی جنگ ہوئی ہے, لیکن اگر اس میں وائلنس میں کمی آ جاتی ہے تو میرے خیال میں یہ بھی ایک بہتر نتیجہ.
بہت شکریہ جی.
بات چیت کے لیے بیٹھ جاتے ہیں یہ بھی ایک بہتر نتیجہ.
بہت شکریہ پروفیسر سجاد نصیر صاحب اور جناب بریگیڈیئر سید نذیر صاحب. ہم ایک بریک لیں گے جس کے بعد ہم گفتگو کریں گے پی آئی اے کی صورتحال کے حوالے سے. ہمارے ساتھ اس وقت تو پی آئی اے کی ایکشن کمیٹی کے ڈپٹی کنوینر جناب صفدر انجم صاحب ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں, اور جناب ایئر مارشل مسعود اختر صاحب ریٹائرڈ ہمارے ساتھ ہیں جو ایویشن انالسٹ ہیں. ہم گفتگو کریں گے دونوں صاحبان سے ایک بریک کے بعد.
گلوبل ایشوز پر دو ٹوک بات.
ملیا صاحبہ, کیا اس کی وجہ اسلاموفوبیا ہے؟ کیا یورپ خوف زدہ ہے؟
دنیا بھر سے ماہرین کی رائے.
جب ان کو مہاجرین کا سامنا کرنا پڑا تو انہوں نے کہا ہاں ہم مہاجرین کو لینے کو تیار ہیں, لیکن مسلمان مہاجرین کو لینے کو تیار نہیں ہیں.
Cooperation with countries like Pakistan, which we're already partnering with in this fight against terrorism.
کہ پاکستان کا پورے کا پورا فوکس صرف یہ ہے کہ بھارت پاکستان کو جنگ میں مطلق نہ کر سکے.
غیر جانبدار بحث.
ریمیٹینس کا واقعہ ہوا پاکستان کے اندر, کہاں تھی عدالتیں, کہاں تھی آزاد ہے کہ ہماری عدالتیں, کیا یہ عدالتوں کا فیصلہ تھا؟
پاکستان میں دیکھیں ایک تو کلچر ہے سائلنس کا, اور خاص طور پہ جہاں پہ سیکشوئل ابیوز یا کوئی بھی چیز اس موضوع سے جس کا تعلق.
انڈیپینڈنس ایونیو واشنگٹن ڈی سی سے محمد عاطف کے ساتھ.
ویلکم بیک. اب ہم گفتگو کریں گے پی آئی اے کی ہڑتال کی صورتحال کے بارے میں. مختلف اور متضاد بیانات آ رہے ہیں. حکومت کا موقف یہ ہے کہ ہڑتال کے لیے انہوں نے ایک کو ختم کرنے کے واسطے کوششیں کی ہیں. کل زبیر صاحب نے ایک انٹرویو میں مجھ کو بتایا, جو وزیر مملکت بلائے نجکاری ہیں, کہ انہوں نے ایک پیکج دیا ہے پی آئی اے کے امپلائز کو. ہمارے ساتھ تو ٹیلی فون لائن پر صفدر انجم صاحب ہیں, میں ان سے پوچھوں گا کہ کیا صورت ہے. لیکن اس سے پہلے آج پی آئی اے کے جو ترجمان ہیں دانیال گیلانی صاحب, انہوں نے پی آئی اے کی فلائٹس کے ریسٹور ہونے کے بارے میں ایک گفتگو کی ہے وائس آف امریکہ اسلام آباد سے. بہت مختصر گفتگو, اس کو سن لیتے ہیں, جس کے بعد وہ صفدر انجم صاحب سے گفتگو کریں گے.
اور ان کی ایفرٹ سے وہ 777 پلینز جو ہیں کل رات کو روانہ کیے گئے تھے جدہ کے لیے, جو کہ وہاں سے آج دوپہر کو واپس آئے ہیں تقریباً 750 پیسنجرز کو لے کے. اب یہ فلائٹس یہاں سے جو ہے دوبارہ بھی جائیں گی, مزید فلائٹس بھی یہاں سے روانہ ہوں گی شام کو جدہ کے لیے بھی, اور اسلام آباد سے لاہور کے لیے بھی فلائٹ جو ہے وہ جائے گی, اور اس کے بعد لاہور کا ایئرپورٹ سے بھی جو ہے وہ پارشل آپریشن اسٹارٹ ہو جائے گا. پی آئی اے کا ٹوٹل آج دیکھیے, ایک تو اسلام آباد سے گلگت گئی, گلگت سے واپس آئی, دو فلائٹس وہ ہو گئیں, چار فلائٹس جو ہیں سعودی عربیہ والی ہو گئی, تو 4 x 6, اور دو فلائٹس ابھی یہاں سے جائیں گی مزید तो टोटल आप समझ लें कि 10 से ज्यादा फ्लाइट हो जाएंगी आज। देखिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने भी बड़ा एक लाउड एंड क्लियर मैसेज दिया है तमाम PIA के जो हड़ताली मुलाजमीन हैं इनको, और PIA मैनेजमेंट से भी रिक्वेस्ट की है कि ये लोग अपना PIA को अपना जो है वो इदारा समझें, और इसके लिए यहाँ पे आए, रोजाना करोड़ों रुपए का नुकसान PIA का हो रहा है, इस इदारे को नुकसान से बचाएं और काम पर आए। तो अब देखिए कि ये कब तक बात जो है वो होती है। बहरहाल PIA मैनेजमेंट ने और बहुत से एम्प्लॉयज ने जो कि हड़ताल का साथ नहीं दे रहे वो लोग इसके अंदर कोऑपरेट कर रहे हैं और उनकी एफर्ट्स के साथ ही ये सारा ऑपरेशन जो है ये चल पा रहा है।
सफदर अंजुम साहब, आप क्या कहेंगे हड़ताल के बारे में, क्या फ्लाइट्स रेस्टोर हो रहा होना शुरू हो गई हैं?
देखिए सर, मैंने अभी सुना है उन्होंने जो दो फ्लाइट 120 फ्लाइट जो है डेली जो चलती है PIA की
जी,
जिसमें से अगर दो तीन रियासती जबर के साथ घरों पे पायलट के घरों पे रेंजर्स को भेज के, पुलिस को भेज के, इसी तरह दूसरे लोगों को इंजीनियर्स के कार्ड छीन के उनको अगवाल बना के इन्होंने ये काम कराया है। लेकिन साथ साथ ये दो सऊदीया जहाज इन्होंने भेजे हैं, वहाँ सऊदी की गवर्नमेंट ने 10,000 रियाल फी जहाज जो है ना इन्होंने जुर्माना किया कि इन्होंने डॉक्यूमेंटेशन के बगैर भेजे। दूसरा सेफ्टी पे ये कम्प्रोमाइज कर रहे हैं सर, एक जहाज जो है जिसमें फोर डोर के ऊपर को की मुद्दत खत्म हो गई थी, अगर उसको इस तरह ही उड़ाया जाता तो उसमें कम से कम 62 पैसेंजर जो है ना कम करके लाने चाहिए थे, लेकिन ये 329 ही लाया। खुदा ना खास्ता वो जहाज 320 सेफ्टी की वजह से क्रैश कर जाता तो 329 लोगों की जो है ना अपनी जान से हाथ धो बैठे। ये इस वक्त सिर्फ अपनी अनाज का मसला बना के अपनी अपनी अपना सर ऊंचा करने के लिए
अब मुझे एक बात ये बताइए,
इस्लामाबाद में दर्जनों लोगों की हमारी FIR कट चुकी है, लोगों के घरों पे रात को ये छापे मार रहे हैं। अगर इसी को ये ऑपरेशन बहाल कराना समझ जाए तो ये इनकी तो बड़ी नाकामी है सर।
अच्छा आप मुझे बताइए जी, मुझे सफदर अंजुम साहब ये बताइए कि अब इस वक्त क्या सूरत हाल है, आपके मुज़ाकरात चल रहे हैं, हड़ताल जारी है, मुज़ाकरात चल रहे हैं, जो पैकेज दिया था आपको जुबैर साहब ने
जारी है और कोई मुज़ाकरात नहीं चल रही है, हट हुकूमत जो है हटधर्मी का मुजाहरा कर रही है सर। परसों हमें जुबैर साहब ने दावत दी, हरमन के घर पे गए, मुज़ाकरात हुए, उन्होंने बड़ी औ भगत की और हमारे नुक्ता नजर को बड़ी अहमियत दी और कहा कि ये जो 4-5 पॉइंट आपने लिखाए हैं ये बिल्कुल आपकी जायज है और मैं प्राइम मिनिस्टर से ये मंजूर करवा लूंगा, और सुबह जो आप देर हो गई है, सुबह जो आप मैं करूंगा 1 बजे आपको फोन करूंगा और 3 बजे मीटिंग करेंगे हम बड़े होगा, यही बात हम मीडिया को बता के घर आ गए। लेकिन अगले दिन इन्होंने टीचर चला दिया, हमें ना बुलाया और कह दिया कि हड़ताल खत्म करके आए वरना नहीं हम आपसे मुज़ाकरा नहीं करेंगे। ये तो इनकी सर संजीदगी का ये आलम है, ये मतलब गवर्नमेंट।
अच्छा ये बताइए कि जब पालपा वाले आपके साथ हैं,
जिस तरह के हम कोई किसी को गैर मुल्क के लोग हैं, हम इस मुल्क के पाकिस्तानी हैं, लेकिन गवर्नमेंट अपना रवैया जो है बिल्कुल ऐसा इसका तकब्बुराना रवैया, तकब्बुर तो सर सिर्फ अल्लाह के लिए, इनकी गर्दों में इस तरह के सरगे आए हुए हैं, लेकिन ये इंशाल्लाह कामयाब नहीं होंगे सर।
लेकिन मोहम्मद जुबैर साहब जो निजकारी के वजीर मम्लिकत है उनका कहना ये है कि उन्होंने बातचीत का ऑफर किया है, उन्होंने पैकेज दिया है, आपको कोई पैकेज मिला है?
कोई पैकेज नहीं दिया सर, यकीन जानो मैं बिल्कुल ये इनका।
अब आपका आखिरी मौकफ क्या है, मतलब ये कि आप मुज़ाकरात के तैयार हैं हुकूमत से?
हम तो हर वक्त कहते हैं कि जब भी वो आए हम मुज़ाकरात का, कभी भी हमने रास्ता बंद नहीं किया, जब चाहे जिस वक्त चाहे हम मुज़ाकरात के लिए तैयार है। लेकिन इनका तो आप सोचे ना कि फरवेज रशीद साहब बयान क्या दे रहे हैं, दूसरे वजीर क्या बयान दे रहे हैं कि ये जैसे हम कुछ ट्रेड यूनियन या PIA के एम्प्लॉय जो है वो किस तरह है, इस तरह हुकूमती हुकूमत तो सर रियासत तो सबकी सरबा होती है, सबकी माँ होती है, उसके सब सबको उसको उनके मफादात का ख्याल करना चाहिए
जी।
लेकिन इस वक्त तो एक जुल्म और जबर का जो है ना इन्होंने बाजार गर्म किया हुआ, जिस तरह हमारे साथियों को शहीद कर दिया गया, जिस तरह आज भी हमारे साथी गोलियां लगने से हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत की ان کو توفیق نہیں ہوئی وزیر اعظم سے لے کے نیچے تک کہ کسی کو بھی کوئی ان کی تعزیت کر رہے سر.
اچھا
آپ بتائیں ہم کیا کریں.
صحیح. ایئر مارشل مسعود اختر صاحب, آپ ایک ایویشن ایکسپرٹ کی حیثیت سے جو باتیں ابھی ہوئی ہیں دانیال گیلانی صاحب نے بھی کیں اور صفدر انجم صاحب نے کہا, تو کیا یہ جہاز واقعی خطرات کا سبب بن سکتے ہیں مسافروں کے لیے؟
بہت شکریہ. پہلی چیز تو یہ کہ صفدر انجم صاحب جو کہہ رہے ہیں میں اس کو ٹوٹلی بیک کرتا ہوں کہ ایویشن جو ہے اٹس اے ویری سیریس بزنس. اس کو اوکیشنل پائلٹس کے ساتھ اور اوکیشنل انجینئرز کے ساتھ نہیں چلایا جا سکتا.
جی.
سو اگر انہوں نے جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ اتنی زیادہ فلائٹس ٹوٹل ہیں اور اس میں سے انہوں نے 4 چلا لی ہیں 8 چلا لی ہیں تو یہ کوئی بہت زیادہ نہیں ہے. نمبر ایک, اس میں حادثہ ہو سکتا ہے. چے جائے کہ آف کورس سعودیز نے کوئی فائن بھی کیا ان کو 1000 ریال یا جو کچھ بھی ہے, بیکاز ان کے پاس ڈاکومنٹس پورے نہیں تھے. اور یہ ہوگا کیونکہ اگر مستند لوگ چیزوں کی انسپیکشن نہیں کریں گے تو وہ ڈینجرس ہو سکتی ہیں, بہت خطرہ ہو سکتا ہے. جو دوسری چیز میں کہنا چاہتا ہوں
جی
کہ حکومت کو اب یہ چیز ان کے لیے مشکل سے مشکل تر ہوتی جا رہی ہے. اب دیکھیے, پہلے پی ٹی آئی بھی ان کے ساتھ آ گئی, پھر ایم کیو ایم والے بھی ان کے ساتھ آ گئے. آج وہ ٹکر چل رہے تھے کہ بلاول صاحب نے کہا کہ پیپلز پارٹی والے بھی ان کے ساتھ شامل ہوں, تو بڑا مشکل ہو جائے گا. اور حکومت کو جیسے صفدر انجم صاحب کہہ رہے ہیں, آف کورس دے آر سٹکنگ ٹو دیئر گنز, لیکن حکومت کو ڈائیلاگ کرنا چاہیے. بیکاز حکومت کا یہ کہنا کہ آپ ہڑتال پہلے کال آف کریں اور پھر ہم ڈائیلاگ کریں گے, اور یہ دے اسٹک ٹو دیئر گنز, کیونکہ اس وقت زیادہ مضبوط جو ہیں وہ ہڑتال والے لوگ ہیں, اور شاید انہوں نے تھوڑے بہت لوگ توڑ لیے ہیں جن کو یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ پولیس کے ذریعے لے کے آتے ہیں. کپتانوں کو بھی, انجینئرس کو بھی زبردستی ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ سرٹیفائی کریں کہ جہاز ایئر وردی ہیں. میرے خیال میں یہ بہت غلط طریقہ.
ویسے حکومت اس بات کی تردید کرتی ہے کہ ہم نے بالکل کسی کو زبردستی نہیں کیا ہے, جو لوگ خود ہی اپنی خوشی سے آ رہے ہیں. لیکن مجھے یہ بتائیے ایئر مارشل صاحب کہ آپ کے خیال میں کیا اب یہ ایشو پولیٹیسائز ہو رہا ہے؟
بہت زیادہ, بہت زیادہ. مگر سب سے زیادہ پہلے تو پولیٹیسائز حکومت نے کیا. جو نیشنل کیریئرز ہیں اکثر ملکوں کے اور قوموں کے اپنے اپنے نیشنل کیریئرز ہیں. پاکستان انٹرنیشنل جو ہے نور خان کے زمانے میں ایکچولی باکمال لوگ لاجواب سروس ہوتی تھی, لیکن اس کے بعد کیونکہ حکمرانوں نے بھی اس کو مینیپولیٹ کیا, اس کو مس یوز کیا, اپنے سیلف سینٹرڈ مقاصد کے لیے استعمال کیا, اور آئی ایم افریڈ کہ جو پیلپا کے لوگ ہیں اور جو ان کی یونین کے لوگ ہیں انہوں نے بھی وہی کیا. ہر حکومت کے آتے ہوئے مشرف حکومت پرابیبلی وہ تھوڑے فیئر تھے, بٹ ان کو بھی شاید نہیں پتا تھا کہ اس طرح کی کارپوریٹ باڈی لائک یہ اڈیڈاس کی طرح کی چیز نہیں ہے. اس میں ہیومن لائفز آر انوالوڈ, اور اگر ہمیں اس کو اگر نہیں آتا ہوگا, خالی مینجمنٹ کے ساتھ ایک ایئر لائن نہیں چلتی. دو اٹس اے کارپوریٹ باڈی, لیکن باٹا کی طرح نہیں چل سکتی جس میں خالی, اٹ ہیز ٹو بی لیڈ. نور خان جیسے لیڈر جو ہیں شاید اب کم ہو گئے ہیں. حکومت کے لیے نمبر ایک پولیٹیسائز کیا ہے, باقی بھی پولیٹیسائز کر رہے ہیں. میرے خیال میں جو یونین اور پیلپا کے لوگ ہیں وہ بھی زیادہ سے زیادہ بینیفٹس لینے کے لیے اب دیکھیے پی آئی اے کو, سو اس طرح سے کام نہیں چلے گا.
صحیح. اچھا صفدر انجم صاحب ایک بات یہ بتائیے مجھے, ایک آخری بات, کہ کیا آپ کے خیال میں کوئی صورت نکل سکتی ہے کہ آپ لوگوں کے مذاکرات ہوں اور یہ ہڑتال ختم ہو جائے, اور جو انتہائی تکلیفیں ہو رہی ہیں لوگوں کو, جو مسافروں کو جو نقصان ہو رہا ہے نیشنل ایکسچیکر کا, وہ ختم ہو جائے؟ مجھے بہت اختصار ساتھ, میرے پاس ایک منٹ ہے.
بالکل سر, ہم تو بالکل تیار ہیں, ہر وقت مذاکرات کے لیے تیار ہیں. جب بھی ہمیں کوئی جس وقت بھی جہاں پر بھی بلائے گا, ہم تو اس کی کوئی شرط نہیں ہے. اگر ہم ہڑتال میں گئے ہیں تو یہ تو ہڑتال اپنی جگہ قائم ہے, لیکن اگر جہاں پر بھی ہمارے سے کوئی مذاکرات کرنا چاہے گا, ہم نے کبھی بھی مذاکرات سے انکار نہیں کیا. لیکن حکومت نے تو آج اتنا عرصہ, چھٹا دن تو آپریشن کو بند ہوئے ہو گیا سر, اور بارہواں دن ہمیں دھرنا دیے ہوئے ہڑتال کیے ہوئے ہو گیا, ایک بھی بندے نے سیریس رابطہ نہیں کیا, بلکہ الٹا ہمیں مشتعل ہی کرتے رہے اپنے بیانات کے ذریعے, اپنے اقدامات کے ذریعے. لیکن اس سارے ہمارے پاس, جس طرح آپ کو پتا ہے کہ 2 تاریخ کو ہمارے پاس فائرنگ کی گئی, گولیاں چلائیں گی, لیکن اس کے باوجود بھی ہم کہتے ہیں کہ مذاکرات سے ہم کبھی پیچھے نہیں ہٹے. ہم مذاکرات کے لیے اب بھی تیار ہیں, جب بھی گورنمنٹ کوئی اپنا وقت بھیجے یا ہمیں بات کرنے کا جو بھی کہے گی ہم ضرور کریں گے.
بہت شکریہ صفدر انجم صاحب اور جناب ایئر مارشل مسعود اختر صاحب, آپ دونوں صاحبان کا بہت شکریہ. ہم ایک بریک لیں گے اور اس بریک کے بعد پھر ہم گفتگو کریں گے کچھ انٹرنیشنل ایشوز کے بارے میں. بہت شکریہ آپ دونوں صاحبان کا.
واٹس اپ پاکستان, کیا سین ہے پاکستان, جانیے facebook.com/voaurdu یا twitter.com/urduvoa. ہم سے رابطہ کیجیے urduvoa.com پر. واٹس اپ پاکستان, کیا سین ہے پاکستان, urduvoa.com.
کیا ڈرون حملے رکیں گے یا جاری رہیں گے, دہشت گردی گلوبل چیلنج یا پاکستان کی جان, عالمی فنڈنگ اور تجارت کے بغیر معیشت کیسے بہتر ہوگی,
ہمارے ساتھ تو لندن سے ٹیلی فون لائن پر منظر قریشی صاحب موجود ہیں جو وہاں کے ایک اخبار آن لائن اخبار ویسٹرن ایفیئرز کے ایڈیٹر ہیں اور ہمارے پینل میں اکثر شامل ہوتے ہیں. ہم گفتگو کریں گے کچھ بین الاقوامی ایشوز کے حوالے سے. منظر قریشی صاحب, یہ بتائیے سب سے پہلے کہ شمالی کوریا کے جو براڈ کاسٹرس ہیں انہوں نے اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ ایک سیٹلائٹ لے جانے والا راکٹ جو ہے وہ لانچ کیا ہے. ظاہر ہے کہ یہ وائلیشن ہے جو اس قسم کی لانچنگ کے اوپر اقوام متحدہ نے ان کے اوپر عائد کیا ہوا ہے. اس پر بین الاقوامی رد عمل کافی شدید ہے. امریکہ کے سیکرٹری خارجہ نے بھی اس کی مذمت کی ہے اور بان کی مون صاحب جو ہیں اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل, انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ قابل افسوس ہے. امریکی وزیر خارجہ سیکرٹری امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے, جیسا کہ میں نے پہلے بتایا, اس کی مذمت کی ہے, کنڈم کی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے کیا اثرات ہوں گے ایک ایسے وقت میں جبکہ ایک اور مملکت جس کو ایران روگ اسٹیٹ کہا جاتا تھا اس نے اس بات پہ ایگری کیا ہے کہ وہ اب وہ جوہری ہتھیاروں کی کو پرسو نہیں کرے گی, کیا کیا صورتحال بنے گی؟
جی, سینریو اگر ہم دیکھتے ہیں تو نارتھ کوریا کی اور ایران کی سچویشن ایک جیسی نہیں تھی اور نہ ہی ہے بھی. اور یہ جو انہوں نے ابھی ایکسپیریمنٹس کیے ہیں جن کی ویریفیکیشن بھی ہو گئی ہے اور ان کی سیٹلائٹ امیجز بھی مل گئی ہے, تو اس سچویشن میں ان کا کہ انہوں نے نیوکلیئر ایکسپلوژنز بھی کیے اور انہوں نے ایک میزائل کا بھی ایکسپیریمنٹ کیا جو کہ سیٹلائٹ بھیج رہا ہے اسپیس میں,
جی
اس کی کیپیبلٹی اتنی ہے کہ 8,000 to 10,000 کلو میٹر تک کی اس کی رینج ہے, وچ میکس اٹ کے جو امریکہ کے سرٹن ایریاز اور کافی اور بھی جو مشرقی ممالک ہیں وہ سارے اس کی رینج میں آ جاتے ہیں. لیکن ابھی کیپیبلٹی اگر ہم دیکھتے ہیں نارتھ کوریا کی ٹیکنیکلی, تو ان کے پاس ابھی وار ہیڈ کو چھوٹا اس سائز میں کرنے کی ابھی کیپیبلٹی نہیں ہے جس سے کہ وہ اس کو یوٹیلائز کر سکیں نیوکلیئر آرسنل کے طور پہ. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, اٹس اے میٹر آف ٹائم کہ ان کے پاس اس کیپیبلٹی بھی آ جائے گی. تو اب ہم اس سینیریو میں اگر ہم دیکھتے ہیں ساری کہ نارتھ کوریا کا امپلیکیشن کیا ہوگی, تو یہ پروبیبلی ایک ٹائمنگ ایسی ہو گئی ہے ان کی کہ جس طرح کہ اس وقت ان کو معلوم ہے کہ امریکہ جو ہے وہ فوکس دوبارہ سے کر رہا ہے تھوڑا بہت مڈل ایسٹ کی طرف اور پرابلم ان کو ہر جگہ پہ چل رہا ہے, تو انہوں نے پروبیبلی اس اپرچونٹی کو بہتر جانا کہ اس وقت اس کو یوٹیلائز کریں تاکہ ریئیکشن نہ آ سکے.
اچھا, یہ نہیں, یہ تو خیر صحیح ہے. اور جیسا کہ میں نے کہا کہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے بھی اس پہ ڈپلور کیا ہے, اس کو قابل افسوس قرار دیا ہے. تو یہ بتائیے کہ اب دنیا کے پاس آپشنس کیا ہیں؟
ये دنیا کے پاس آپشنز جو ہیں بہت لمیٹڈ ہو گئے ہیں, کیونکہ ایک طرف یہ دیکھتے ہیں کہ چائنا کی جو تعلقات ہیں وہ بھی اتنے زیادہ کوئی بہت سموتھ نہیں چل رہے امریکہ کے ساتھ اس ریجن کے اندر, اور چائنا کو سپورٹ ڈیفینیٹلی چاہیے ہوگی نارتھ کوریا کی. تو نارتھ کوریا جو ہے وہ بالکل ہی ابینڈنڈ چائلڈ کی طرح نہیں ہے کہ اس کے اوپر کوئی جا کے اٹیک کر پائے گا, اور ان کی اپنی بے شک چھوٹی نیشن ہے اور اتنے بڑے نہیں ہیں ان کے پاس ریسورسز بھی, لیکن ملٹریلی آلدو دکھایا جاتا ہے, لیکن میرا نہیں خیال کہ اگر کوئی اس طرح کی ڈائریکٹ وار کے اندر وہ سسٹین کر پائیں گے انلیس کہ ان کے پاس سپورٹ رہے چائنا کی یا روس کی. تو لیکن جب اوور آل سچویشن دیکھتے ہیں, جس طرح کہ ابھی امریکہ نے اپنا بجٹ انکریز کر دیا ہے یہ کہتے ہوئے کہ روس کا خطرہ وہ چار گنا زیادہ بڑھ گیا ہے, تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ دنیا پھر پولرائزیشن کی طرف جا رہی ہے. اس کا فائدہ یہ اٹھایا جا رہا ہے کہ نارتھ کوریا نے بھی یہ جو بھی ایکٹیویٹیز ہیں وہ کی ہیں, تو حالات یہ ہوں گے کہ ان کے خلاف ایکشن کیا لیا جا سکتا ہے جو آپ کا کوشچن ہے. تو میرا نہیں خیال کہ مغرب کے پاس یا
آپشن باقی نان
ان کے پاس کچھ زیادہ آپشنز ہیں سوائے اس کے کہ سینکشنز مزید ان کے اوپر پھر سے لگائی جائیں, لیکن سینکشنز بھی شاید اس دفعہ ورک نہ کر پائیں اتنی زیادہ.
اچھا, ہمارے ساتھ تو انقرہ سے ڈاکٹر فرقان حمید صاحب بھی ہیں جو ایک تجزیہ کار بھی ہیں اور رائٹر بھی ہیں. یہ بتائیے فرقان صاحب بہت اختصار کے ساتھ کہ وہاں کوئی رد عمل ہے اس کے بارے میں؟
یہاں بھی یہی کہ یہ حکومت کی طرف سے کوئی خاص بیان جاری نہیں کیا گیا, لیکن عوام اس خدشات میں مبتلا ہے کہ اگر یہ ریس چلتی رہی تو دوسرے ممالک بھی اگر اس سلسلے میں, جیسے کہ ایران ہے, کوریا ہے, باقی ممالک ہیں, اگر اس سلسلے میں یہ کرتے رہیں تو پھر ترکی کو بھی اس سلسلے میں اپنے کسی نہ کسی طریقے سے مزائل اور جو ہے یہ بم کی تیاری کے بارے میں کچھ فیصلہ کرنا پڑے گا. عوام جو ہے خدشات میں مبتلا ہیں.
اچھا, دوسرے منظر قریشی صاحب, ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو الیپو میں اس وقت صورت حال ہے, جس کو حلب کہا جاتا ہے دمشق میں, وہاں پر بڑے پیمانے کے اوپر اب ظاہر ایک لوگ بھاگ رہے ہیں رشین بمبارڈمنٹ کے بعد, سیرین فورسز جو ہیں وہاں ایڈوانس کر رہی ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ وہاں سے بھاگ رہے ہیں, اور ظاہر ہے کہ ان کا رخ ترکی کی جانب ہے, ترکی پہ بڑا دباؤ ہے اس سلسلے میں, اور جو اقوام یورپی یونین کی فورن پالیسی کی چیف ہیں انہوں نے بھی اس سلسلے میں اظہار خیال کیا ہے کہ ان کا یہ حق ہے کہ دنیا ان کو سپورٹ کرے, ان کی ٹیک کیئر کرے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ترکی کس طرح سے ریئیکٹ کرے گا اس پر؟
ترکی نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی کچھ ان کا بیان آیا تھا ان کی حکومت کی طرف سے کہ وہ جو 70,000 کے قریب ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, 70,000 to 80,000 جو ریفیوجیز الیپو سے نکل کے تو اس طرف کو جا رہے ہیں, تو ان کو وہ شاید ان کے لیے بارڈرز کھول دیے جائیں گے. اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ یورپین یونین نے تقریباً 3 Arab کے قریب ڈالر دیے ہیں ترکی کو کہ وہ جو ریفیوجیز کو ہیں وہیں پر ہی گیٹر کر سکیں اپنے ملک میں ہی. اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ ترکی اس سلسلے میں کتنا سنسیئرلی ان کو ادھر ہی روکنے کی کوشش کرتے ہیں, یا پھر کچھ لوگوں کو روک لیں گے اور باقی کچھ کو جانے بھی دیں گے جیسا کہ پروبیبلٹی ہے. تو میرے خیال میں کہ ایک کافی آگے پھر ایک دم سے انفلکس بڑا سا آئے گا یورپ میں, اور یورپ پہلے ہی اس وقت سچویشن ایسی ہے کہ یورپ زیادہ مزید ریفیوجیز کو ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں ہے, جس طرح کہ ابھی کل ہی فرانس کے جو فورن لیجن کے جو ہیڈ تھے ان کو اریسٹ کیا گیا کہ وہ اینٹی مسلم رائٹس کیا کہتے ہیں پروٹیسٹ کے اندر وہ ان کی تصویریں تھیں اور ان کو دیکھا گیا اس میں. تو ایسی سچویشن میں بہت کلیئرلی پتہ چل رہا ہے کہ یورپ کے پاس ایپیٹائٹ نہیں ہے مزید ریفیوجیز کی, تو ابھی ترکی کے اوپر ہے کہ وہ پروبیبلی
سارا پریشر اسی پر ہے. جی فرقان صاحب, یہ بتائیے کہ خود ترکی کی حکومت کا کیا سلسلے میں رد عمل ہے وہاں پر؟
حکومت ترکی نے ایکچولی دیکھا جائے تو پچھلے کئی مہینوں سے, بلکہ پچھلے کئی سالوں سے دروازے ریفیوجیز کے لیے کھلے رکھے ہوئے تھے, لیکن حالیہ کچھ عرصے سے جو ہے اس نے دروازے بند تو نہیں کیے, پوری طرح اس کو بند نہیں کہہ سکتے, لیکن یہ کہ تھوڑا سا انہوں نے جو ہے وہ راستے روک دیے تاکہ جو ہے منہ اٹھائے لوگ جو ہیں وہ چلے آ رہے ہیں ترکی کی طرف. ترکی کو اس سلسلے میں شدید خدشات بھی لاحق ہیں, جیسا کہ آپ جان دیں کہ استنبول بم دھماکہ ہوا, پھر کئی اور علاقوں میں دھماکے ہوئے, تو ان کا خیال یہ ہے کہ اس دھماکوں کے پیچھے بھی سیریا ہی کا اور روس کا اور جو ہے ایران کا ہاتھ ہے, یہی لوگ جو ہے دھماکے کروا رہے ہیں. اس لیے اس دفعہ انہوں نے بجائے پیچھے 2 دنوں سے الگ سے جو علاقوں کی تعداد میں 70,000 سے زیادہ لوگ بتائے جا رہے ہیں جو سرحد کے قریب جمع ہیں, وہ ترکی آنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن ترکی کوشش یہ کر رہا ہے کہ ان کو شام کی کی سرحد کے اندر یعنی ایک بفر زون قائم کرتے ہوئے وہاں پہ ان کو رکھا جائے, ان کو ہر طرح کی وہاں پر ہی ترکی کی طرف سے فیسلٹیز جو ہیں وہ فراہم کی جائے. ترکی صدر میں ان کو مزید اندر آنے کی اجازت تو نہیں دے رہے, کیونکہ یورپی یونین نے بھی یہ کہا کہ ترکی کو چاہیے کہ وہ جو ریفیوجیز ہیں ان کو آنے سے روکے. ان کے لیے ظاہر ہے کہ 3.5 بلین یورو کی جو امداد دی ہے وہ اس لیے دی ہے تاکہ ان کو یونان اور دوسرے علاقوں میں جانے سے روکا جا سکے.
اچھا, اب آخر میں ہمارے پاس ایک 4-5 منٹ رہ گئے ہیں, بمشکل ہم گفتگو کریں گے آج یہاں امریکہ میں. جیسا کہ ساری دنیا میں بہت زیادہ اس بات کو دیکھا جا رہا ہے, سنا جا رہا ہے کہ امریکہ میں سپر بال ہو رہی ہے. سپر بال کیا ہوتی ہے, اس کا فائدہ کیا ہے, یہ 50th anniversary بھی ہے سپر بال کی امریکہ میں. ہم اس پہ گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ یہاں میری لینڈ سے محمد عباس جعفری صاحب ہیں. ذرا بتائیں گے آپ ہمارے سننے والوں کو محمد عباس جعفری صاحب کی یہ سپر بال ہوتی کیا ہے.
یہ سپر بول اصل میں ہوتی ہے ان کی فٹ بال سیزن کی چیمپئن شپ گیم. تو سال بھر کے بعد 16 گیمز کھیلنے کے بعد ان کی جو 32 ٹیمز ہوتی ہیں فٹ بال کی, ان میں سے 12 ٹیمز جو ہوتی ہیں پلے آفس میں جاتی ہیں. پھر وہ پلے آفس کھیلتے کھیلتے ان میں سے پھر دو ٹیم بچ جاتی ہیں, وہ 2 ٹیم سپر بول میں کھیلتی ہیں.
اچھا, اس دفعہ کون سی ٹیمیں کھیل رہی ہیں سپر بول میں؟
جی اس دفعہ اے ایف سی کی طرف سے آپ کے ڈینور برانکوز ڈینور کالوراڈو سے, اور این ایف سی کی طرف سے کیرولائنا پینتھرز نارتھ کیرولائنا سے.
اچھا, دیکھیے ہمارے جو یہاں پر فٹ بال کے فینس ہیں ان میں سے ایک فین نے کچھ اس قسم کے خیالات کا اظہار کیا ہے.
جی پھر سے فرمائیے گا.
اچھا نہیں, میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو آج اس دفعہ جو سپر بال ہو رہی ہے وہ کہاں ہو رہی ہے؟
جی سپر بال آج کی جو ہوگی وہ سانتا کلارا کیلیفورنیا میں ہوگی. یہ ایک چھوٹا سا شہر ہے, یہ سان فرانسسکو کے بہت قریب ہے. سان فرانسسکو ہی میں ہو رہی
ہے. ساری دنیا میں لاکھوں کی بلکہ کروڑوں کی تعداد میں اس کو دیکھتے ہیں. ایک فٹ بال کے فین نے دیکھی کیا کس قسم کے خیالات کا اظہار کیا ہے؟ منظر قریشی صاحب, یہ بتائیے کہ یورپ میں کس طرح سے اس کو دیکھا جاتا ہے؟ منظر قریشی صاحب آپ لائن پر ہیں؟
ہیلو,
یہ بتائیے کہ سپر بال یورپ میں کس طرح سے اس کو دیکھا جاتا ہے؟
یورپ میں اس کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں, اور یورپ کا اپنا مزاج ہے. یہاں پر جو اپنی لوکل ان کی فٹ بال ہے وہ ہی مین سپورٹ ہے, اور تھوڑی بہت یو کے کے اندر ہم دیکھتے ہیں تو کرکٹ بھی آ جاتی ہے, لیکن یورپ کے اندر سپر بال کو ایز سچ کوئی اتنا زیادہ اٹریکشن ان کو یہاں پر نہیں ہوتی ہے. پتہ بھی نہیں ہوتا کہ وہاں پر یہ ہو رہا ہے, لیکن کیونکہ یہ کافی ایک ڈیوائڈ سی ہے بٹوین امیرکا اور یورپ کے, کہ یہاں کے لوگوں کا مزاج جو ہے وہ یہاں
مختلف ہے,
ڈفرینٹ ہے تھوڑا سا. جی بالکل.
اچھا محمد عباس جعفری صاحب, یہ بتائیے کہ کچھ اندازہ ہے کہ کتنے لوگ اس دفعہ یہ سپر بول دیکھیں گے اور کس طرح سے دیکھتے ہیں, کیا اہتمام ہوتا ہے اس کے لیے؟ محمد عباس صاحب لائن پر ہیں آپ؟ جی
جی جی, وہ ہر سال تو تقریباً وہ نمبر بڑھتا جاتا ہے, تو اس دفعہ وہ دنیاوی وہ کہہ رہے تھے کہ ایسٹیمیٹ 500 ملین, تو تقریباً 50 کروڑ.
اچھا, تو یہ بتائیے فرقان حمید صاحب کے وہاں پر ترکی وغیرہ میں اور ان علاقوں میں بھی دیکھا جاتا ہے اس کو؟
پر بال کے بارے میں کچھ زیادہ نالج نہیں ہے, بلکہ ترک لوگ جو ہیں وہ فٹ بال میں تو ویسے تو دلچسپی لیتے ہیں, لیکن وہ یورپین فٹ بال جو اپنے فٹ بال لیگ جو ہے
جو پیروں سے کھیلی جاتی ہے
اس میں حصہ لے لیں, سپر بال میں ان کو کسی قسم کی کوئی دلچسپی نہیں ہے.
مگر یہ جو کہا جاتا ہے منظر قریشی صاحب کی ساری دنیا میں کروڑوں لوگ دیکھتے ہیں, تو پھر کہاں کہاں دیکھتے ہیں یہ لوگ؟
جی یہ ساری دنیا کا اگر ہم کہتے ہیں تھوڑے بہت تو ضرور لوگ دیکھتے ہیں, یہاں پر بھی یورپ کے اندر بھی جہاں معلوم ہے, لیکن اتنا زیادہ ایسا جس طرح کریز ہوتا ہے وہ نہیں ہے یہاں پر. تو ظاہر ہے کہ اگر ان کی سرٹن فریکشن بھی دیکھ لیتی ہے تو کافی نمبر بن جاتا ہے, تو اس علاقے میں زیادہ نہیں ہے. میرے خیال میں فار ایسٹ کے اندر زیادہ اس کو دیکھا جاتا ہے, جہاں تک مجھے یاد ہے کہ فلپینز اور یہ سرٹن ایریاز ہیں وہ ایگزیکٹلی ویسے ہی دیکھتے ہیں اس کو جیسے کہ امریکہ کے اندر دیکھا جاتا ہے. کافی جوش و خروش کے اندر کا انفلوئنس زیادہ رہا جن ملکوں میں.
اچھا,
تو یورپ کے اندر ایسا نہیں ہے جہاں پر کہ جس میں کبھی فرقان بتا رہے تھے.
اچھا محمد صاحب, میرے پاس تو 30 سیکنڈ ہے, یہ بتائیے کہ کس طرح سے اہتمام ہوتا ہے, کس طرح سے دیکھتے ہیں لوگ فٹ بال رات کو؟
تو آپ سمجھ لیجئے کہ بالکل ایک ہالیڈے کی طرح ہوتا ہے, جیسے آپ کی کرسمس یا تھینکس گیونگ ہوگی, لوگ جمع ہوتے ہیں دوستوں کے ساتھ, خاندانوں کے ساتھ, باقاعدہ پارٹیاں ہوتی ہیں بہت بڑی سی, کھانا پینا, اور ویسے یہاں امریکہ میں شراب بھی بہت ہوتا ہے ان کی پارٹیز میں, تو بالکل سمجھ لیجئے جیسے ایک بہت بڑی پارٹی ہوتی ہے, دو تین گھنٹے کے لیے پورے دن سے لوگ کھانا پینا.
اور خاص کھانا کیا ہوتا ہے اس موقع پر؟
جی
خاص کھانا کیا ہوتا ہے؟
خاص کھانا آپ کے ٹیپیکل امیرکن کھانے, پیزا, وینگز, برگر, سلائڈرز, ہاٹ ڈاگز, ناچوز, فنگر فوڈ.
بہت شکریہ آپ منظر قریشی صاحب, محمد عباس صاحب اور جناب فرقان حمید صاحب. ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. اب اپنے میزبان قمر عباس جعفری کو آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.